السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں آج قومی اسمبلی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے خطاب کیا. ان کی تفصیلات کچھ دیر کے بعد. اور جنوبی ایشیا نئی دہلی.
بھارت نے دشمن کی طرف سے آنے والے میزائل کو راستے میں نشانہ بنا کر تباہ کرنے والے ایک سپر سونک میزائل کا کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں داعش نے اتوار کو عراق میں ہونے والے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں کم از کم 29 افراد مارے گئے جبکہ 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اور پیر کو ویانا میں ہونے والے سفارتکاروں کے اجلاس میں لیبیا کی نئی حکومت اور اس کو درپیش سلامتی کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ لیبیا کی موجودہ صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا. اور یمن کے جنوب مشرقی ساحلی شہر موکلا میں پولیس بھرتیوں کے ایک مرکز کے باہر قطار میں کھڑے خود کش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس سے کم از کم 25 افراد مارے گئے اور 60 زخمی ہو گئے. اور افغانستان میں ہزارہ افراد نے پاور لائنوں کا راستہ تبدیل کرنے کے خلاف احتجاج کیا ہے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں قومی اسمبلی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے خطاب کیا. اس اجلاس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی السلام علیکم اشتیاق.
جی السلام علیکم.
جی جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا بھی اپنے سامعین کو کہ بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعظم نواز شریف نے خطاب کیا اور اس کے بعد خورشید شاہ نے بھی ایک مختصر خطاب کیا. تو ہمیں ہمارے سامعین کو کچھ تفصیلات بتائیں گے اس کے بارے میں.
جی پاناما لیکس کے معاملے کے بعد اگرچہ وزیر اعظم دو مرتبہ قوم سے خطاب کر چکے تھے لیکن حزب مخالف کی جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنا لائے عمل جو اپنا وضاحت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں. اسی تناظر میں آج وزیر اعظم قومی اسمبلی میں آئے. انہوں نے ایک مفصل تقریر کی جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ پاناما لیکس کے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے اپنے کاروبار کا جو پس منظر ہے وہ بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک تجویز بھی دی کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی تمام پارلیمانی جماعتوں کی مشاورت سے ایک کمیٹی بنائے جو کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ضابطہ کار یا طریقہ کار وضع کرے. اور یہ وزیر اعظم کے جو بیان تھا جو اس کی یہ اہم نقطہ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاناما لیکس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک الزام ہے اور کوئی بات ثابت نہیں ہوئی اور اس تناظر میں شاید سیاسی جماعتیں اگر اس طرح کے الزام لگائیں گی تو اس سے سیاست نہ صرف بے وقار ہوگی بلکہ جمہوریت بھی بے توقیر ہوگی. وزیر اعظم کے خطاب کے بعد خورشید شاہ نے ایک مختصر بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے پاناما لیکس کے حوالے سے 7 سوال وزیر اعظم کے سامنے رکھے تھے اور وہ توقع کرتے تھے کہ وزیر اعظم ان سوالات کے جواب دیں لیکن حزب مخالف کی جماعتوں کے بقول وزیر اعظم نے ان سوالات کے جواب نہیں دیے جس کے بعد تمام جماعتیں جو حزب مخالف میں شامل ہیں انہوں نے پارلیمان کا واک آؤٹ کیا. اس وقت خورشید شاہ، عمران خان اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے رہنما اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنا لائے عمل بتا رہے ہیں.
ابھی تک جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ باہر خطاب کر رہے ہیں پریس کانفرنس سے اپوزیشن لیڈرز اور ایوان میں بھی کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور واک آؤٹ بھی کیا ان لوگوں نے. تو یہ تفصیلات اب آپ کچھ دیر کے بعد ہمیں بتائیں گے. ظاہر ہے پریس کانفرنس ابھی ہو رہی ہے تو اس کی جو تفصیلات ہوں گی وہ ہم آپ سے
جی حزب مخالف کی جماعتوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کو 7 سوالات کے جواب نہ ملے تو وہ پھر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا لائے عمل وضع کریں گے, اور وہی اب کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگرچہ حکومت کی طرف سے حزب مخالف کے جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کو پارلیمان میں تقریر کا موقع تو دیا گیا, لیکن خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت پارلیمان میں اپوزیشن جماعتیں الزام تراشی کا ایک سلسلہ نہیں شروع کرنا چاہتی. اب ان کا لایا عمل ہوگا کیا, اس بارے میں تو ہم اگلے بلٹن میں اپنے سامعین کو بتا سکیں گے.
جی بہت شکریہ محمد اشتیاق, ہم آپ سے پھر بات کریں گے اس بارے میں. تو یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق جو آپ کو آج کے اجلاس کی تفصیلات بتا رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے ایک طویل خطاب کیا, اس کے بعد خورشید شاہ نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ایک مختصر خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے اس لیے ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اب ایک پریس کانفرنس بلائی ہے جس میں تمام اپوزیشن لیڈرز خطاب کر رہے ہیں, اور اس کی تفصیلات کچھ دیر کے بعد ہمیں محمد اشتیاق بتائیں گے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکی امداد روکنے سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو اہمیت نہیں دے رہا, جبکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں میں F-16 لڑاکا طیاروں کا بھرپور استعمال کیا ہے. پاکستانی وزیر دفاع کی نامہ نگاروں سے بات چیت پر مبنی اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کی فروخت کے لیے امداد روک کر امریکہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے. اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے F-16 طیاروں کو انسداد دہشت گردی کے لیے استعمال کیا ہے.
ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ F-16 کو استعمال کیا ہے ضرب عزم میں اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. میرا خیال ہے کہ ہماری اس کانٹریبیوشن کی, ان قربانیوں کی اور اس سٹرگل کی جو ہم دہشت گردی کے خلاف کر رہے ہیں, F-16 کو روک کے امریکہ اس کی ریکگنیشن کو جو ہے ڈینائی کر رہا.
ان کا کہنا تھا کہ ایسے وقت جب دنیا بھارت کو روایتی ہتھیاروں سے آراستہ کر رہی ہے پاکستان کو طیارے فروخت نہ کرنا زیادتی ہے. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ پاک امریکہ تعلقات میں وقتاً فوقتاً مشکلات آتی رہتی ہیں اور F-16 طیاروں کی فروخت کا معاملہ بھی انہی میں سے ایک ہے, مگر پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ اس مسئلے سے وسیع تر پاکستان امریکہ تعلقات پر منفی اثر پڑے. انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق جاری رہے. جمعے کو امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت اہم ہیں اور خطے میں مشترکہ مفادات کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا. ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف نے یہ بھی وضاحت کی کہ امریکی انتظامیہ نے پاکستان کو F-16 کی فروخت کی منظوری میں مثبت کردار ادا کیا اور آج بھی اس کے حق میں ہے, مگر امریکی کانگریس کے چند ارکان نے اس فروخت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. حال ہی میں امریکی کانگریس کے ایوان زیریں کی آرمڈ سروسز کمیٹی نے پاکستان کو اتحادی ایانتی فنڈ کی مد میں دی جانے والی فوجی امداد کی ادائیگی کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کر دیا تھا, جس کے بعد امریکہ نے طیاروں کی خریداری کے لیے $45 کروڑ کی امداد روکنے کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کو آگاہ کیا تھا. اس فیصلے کے بعد پاکستانی عہدیداروں نے کہا تھا کہ وہ کسی اور ملک سے طیاروں کی خریداری پر غور کریں گے. خواجہ آصف نے امریکی حکومت کی طرف سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے مطالبے پر ایک مرتبہ پھر وضاحت کی کہ پاکستان تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں ہزارہ اقلیت سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے پاور لائنوں کا راستہ تبدیل کرنے کے خلاف احتجاج کیا. وہ کابل میں صدارتی محل کی جانب جانا چاہتے تھے لیکن ان کا راستہ روک دیا گیا. حکام کو تشدد کا خطرہ تھا اس لیے انہوں نے مال لے جانے والے کنٹینر سے سڑکوں کو بلاک کر دیا اور کابل کے تجارتی مرکز تک پیدل اور موٹر ٹریفک کے ذریعے تمام راستے بند کر دیے. پیر کے روز ہزارہ لیڈرز مطالبہ کر رہے تھے کہ بجلی کی اس لائن کو ان کے علاقے بامیان کے بجائے پہاڑی راستے شمالی سالانگ پاس سے گزارا جائے. ان کا کہنا تھا کہ نسلی تعصب کی بنا پر یہ راستہ تبدیل کیا گیا ہے. پاکستان اور افغانستان انسداد پولیو کی مہم پیر کے روز سے ایک ساتھ شروع کر رہے ہیں. ان دونوں ملکوں میں پولیو کے مرض پر ابھی تک پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے، جبکہ دنیا کے سبھی ممالک اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں بیک وقت انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ انسانی جسم کو اپاہج بنانے والے اس وائرس سے نمٹنے کی کوششوں کو مربوط بنایا جا سکے۔ پاکستان میں انسداد پولیو کے قومی مرکز کے رابطہ کار ڈاکٹر رانا صفدر علی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کے تعاون سے ایک ہی وقت میں مہم کے چلانے کا مقصد سرحد کے دونوں جانب 5 سال سے کم عمر تمام بچوں تک انسداد پولیو ٹیموں کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔
جو وائرس کی اپنے جو آخری جو اس نے اپنے ہائیڈ آؤٹس کے طور پہ جو جگہ ڈھونڈی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے، تو اس سلسلے میں ہم افغانستان پروگرام کے ساتھ بڑا کلوزلی کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی کیمپینز ہیں وہ ہم نے اس لو ٹرانسمیشن سیزن میں وہ ان کے ساتھ اس طرح سے سنکرونائز کی ہیں کہ کم از کم ہمارے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں وہ سائملٹینیسلی کیمپین شروع کریں، اور اس میں وہ صرف ہم ڈسٹرکٹ لیول کی سنکرونائزیشن نہیں ہوتی بلکہ ہماری جو یونین کونسل لیول کے اوپر بھی جو ہماری ٹیمیں ہیں آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر وہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پہ کام شروع کر رہی ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ بارڈر کے دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ ویکسینیشن سے محروم نہ رہے۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان طویل سرحد کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگ روزانہ ایک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق ایک ہی وقت میں دونوں ملکوں کے سرحدی اضلاع میں انسداد پولیو مہم چلانے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ سفر کے دوران کوئی بھی بچہ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین سے محروم نہ رہے۔ دنیا بھر میں پاکستان اور افغانستان دو ایسے ملک ہیں جہاں پولیو وائرس اب بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر رانا صفدر علی نے بتایا کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے پیر سے شروع ہونے والی ملک گیر مہم میں 5 سال سے کم عمر کے 3,70,00,000 بچوں کو پولیو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ان کے بقول یہ مہم 2 مرحلوں میں مکمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 3 روز کے دوران شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے جائیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 23 مئی کو ہوگا جس میں صوبہ پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں 5 سال سے کم عمر کے لگ بھگ 2,50,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مہم میں 2,00,000 سے زائد رضاکار حصہ لیں گے جن کی سیکیورٹی کے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان میں پولیو کے 54 کیس سامنے آئے تھے، جبکہ رواں سال اب تک پولیو وائرس سے 10 بچے متاثر ہو چکے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علماء دین سے بھی مدد حاصل کی گئی ہے، اور اس توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سلامتی کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب انسداد پولیو ٹیموں کی رسائی ان تمام علاقوں تک بھی ممکن ہو سکے گی جہاں ماضی میں خطرات کے باعث پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شدت پسند داعش گروپ نے عراق میں بغداد اور دوسرے علاقوں میں بمباری کے لیے گاڑیوں پر نصب بموں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ داعش نے اتوار کو عراق میں ہونے والے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں 29 افراد مارے گئے جبکہ 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ ان میں سب سے بڑا حملہ جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی بغداد کے قریب قدرتی گیس کے سرکاری پلانٹ پر کیا گیا، جس میں کم از کم 15 افراد مارے گئے اور 27 زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق اتوار کی صبح کو بغداد کے شمال میں واقع تاجی قصبے میں فیکٹری کے مرکزی دروازے پر ایک کار بم سے حملہ کیا گیا، جس کے بعد ایک دوسری گاڑی میں سوار 6 حملہ آور جن کے جسم سے بارودی مواد بندھا ہوا تھا فیکٹری میں داخل ہو گئے، جن کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ شروع ہو گئی۔ بغداد آپریشنز کمانڈ کے مطابق 1 گھنٹے تک فائرنگ کے تبادلے کے بعد سیکورٹی فورسز اور افراد پر قابو پانے میں کامیاب ہوئیں، تاہم اس دوران انہوں نے فیکٹری میں گیس ذخیرہ کرنے والے 3 کنٹینروں کو آگ لگا دی۔ یمن کے جنوب مشرقی ساحل شہر مکلا میں پولیس بھرتیوں کے ایک مرکز کے باہر قطار میں کھڑے ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے کم از کم 25 افراد مارے گئے اور 60 دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو مقامی ہسپتال لے جایا گیا۔ فرانس 30 مئی کو بین الاقوامی وزراء کا ایک اجلاس کر رہا ہے، جس کا مقصد مشرق وسطی امن مذاکرات کو بحال کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ مذاکرات امریکہ کی مدد سے سن 2014 میں کیے گئے تھے۔ اس بارے میں سلاتس کا خوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
مغل فلسطینیوں نے اتوار کے روز ان ہزاروں بے گھر فلسطینی باشندوں کی یاد میں آفت کا دن منایا جو 1948 میں اسرائیل کے بننے کے بعد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اسرائیل کی آزادی کی 68ویں سالگرہ کے دوسرے روز تمام فلسطینی علاقوں میں مظاہرے کیے گئے۔ بیت لحم میں ایک عارضی انتظام کے تحت مظاہرے کے لیے شرکاء نے ایک ٹرین پر سفر کیا جس پر پرانے فلسطینی دیہاتوں کے نام تحریر تھے۔ منتظمین اپنے علاقوں میں واپس جانے کی امید کرتے ہیں۔ منتحر امیرا ایک منتظم ہیں، وہ کہتے ہیں
Return back to our homeland till now was a dream. Now we are trying our best to make this dream.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آبائی گھر کو واپس جانا ابھی تک ایک خواب تھا، لیکن اب ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس خواب کو حقیقت کا رنگ دیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی جو مغربی کنارے میں ایک چوکی کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ مظاہرین نے غزہ میں اسرائیل کے ساتھ سرحدی باڑ پر پتھر پھینکے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جین مار ایرالڈ کو اتوار کے روز مغربی کنارے کے دارالحکومت رم اللہ کے ایک دورے میں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جہاں انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی کے الفاظ ہیں
وَنَتَمَنَّى لِفَرَنْسَى وَلِجُهُودِهَا أَن تَتَكَلَّلَ بِالنَّجَاحِ لِأَنَّ
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرانس کی کامیابی کی امید ہے کیونکہ اس وقت صرف فرانس کی جانب سے ہی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کو یونیسکو کی جانب سے گزشتہ ماہ کی قرارداد پر شدید افسوس ہے جو اسرائیل کی الاقصا مسجد پر قبضے کی مذمت کرتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے الفاظ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج صبح فرانسیسی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، میں نے انہیں یونیسکو کے فیصلے سے متعلق بتایا ہے جس کی فرانس نے حمایت کی ہے، جو ہزاروں سال پرانے اس مقام کے ساتھ یہودی لوگوں کے تعلق اور لگاؤ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل کو ایسے کسی بھی فورم کی شفافیت پر شبہ ہے جو فرانس منعقد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایرالڈ کو بتایا کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ صرف براہ راست مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فرانس کے اعلی سفارتکار نے کہا ہے کہ موجودہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے امن مذاکرات کی بحالی بے حد اہم ہے۔ اس کے علاوہ کشیدگی کے علاقے میں داعش دہشت گردوں کی مداخلت روکنا ضروری ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کے الفاظ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے اس سے وابستہ کوئی مفادات نہیں ہیں، لیکن وہ اس پر قائل ہے کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ خطے میں داعش گروپ کے نظریات پھلے پھولیں تو ہمیں ضرور کچھ کرنا ہوگا۔ اسرائیل اور فلسطینی نمائندوں کو پیرس میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست اوریگون اور کینٹکی میں منگل کے روز پرائمری انتخابات سے پہلے ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملکی معیشت کی صورتحال کو پرزور انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
کینٹکی میں اتوار کے روز دونوں ڈیموکریٹک امیدواروں نے صدارتی نامزدگی کے لیے اپنی اپنی مہم کا آغاز کیا۔ برنی سینڈرز نے اپنے انہی جانے پہچانے موضوعات پر بات کی، یعنی صحت اور تعلیم تک سب کی رسائی اور تنخواہوں میں مساوات وغیرہ۔ انہوں نے کہا
That is what this campaign is about. It is about transforming America and creating...
میری مہم انہی موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ امریکہ کی کایا پلٹ سے متعلق ہے اور اسے ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اسے ایسا بنا سکتے ہیں۔ صدارتی نامزدگی حاصل کرنے والے ڈیموکریٹک امیدواروں میں صف اول میں موجود امیدوار ہلری کلنٹن نے اپنی زیادہ تر توجہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق بیانات پر مرکوز رکھی۔
So what you hear from Donald Trump is not just offensive, it is dangerous. It is dangerous. It is raising doubts and questions about our values, about our intentions.
ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے وہ جارحانہ ہی نہیں، خطرناک بھی ہے۔ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ ہماری روایات اور ہمارے عزائم پر سوال اٹھا رہا ہے۔ وہ منہ میں آئی ہر بات کہنے میں آر نہیں سمجھتے، جو کہتے ہیں کہ اگر مزید ملک بھی جوہری ہتھیار بنا لیتے ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کون ہے جو داعش کے خلاف جوہری اسلحہ استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکال باہر کرو؟ اور وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ نیٹو سے الگ ہو جاؤ. یہ فہرست بہت طویل اور تکلیف دہ ہے. یہ عام انتخابات کا ایک اہم حصہ بنے گا کیونکہ قطع نظر سیاسی تعلق کے امریکیوں کو اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹکس کی جانب سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے کوشاں ہلری کلنٹن کے. امریکی ریاست اوریگن سے 74 اور کینٹکی سے 61 ڈیلیگیٹس ہیں جن کی حمایت حاصل کرنا مقصود ہے. ڈیلیگیٹس کے حصول کے لیے ڈیموکریٹس کا نظام جزوی طور پر ان ووٹوں پر منحصر ہے جو سینڈرز اور کلنٹن حاصل کریں گے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پیر کو ویانا میں ہونے والے سفارتکاروں کے اجلاس میں لیبیا کی نئی حکومت اور اس کو درپیش سلامتی کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ لیبیا کی موجودہ صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا جو سابق رہنما معمر قذافی کے سن 2011 میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے افراتفری کا شکار ہیں. اس اجلاس کی میزبانی ہے امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور اطالوی وزیر خارجہ پاولو جینٹیلونی مشترکہ طور پر کریں گے, اور اس کا مقصد لیبیا میں قومی اتفاق رائے سے قائم ہونے والی حکومت کی حمایت کرنا ہے جس کے بارے میں مغربی طاقتوں کا خیال ہے کہ وہ لیبیا کو متحد کر سکتی ہیں. اجلاس سے پہلے جان کیری نے ہوٹل برسٹل میں اردن کے وزیر خارجہ ناصر جودہ سے ملاقات کی. اسی ہوٹل میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے. ان مذاکرات سے قبل جان کیری نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے شام کی سرکاری فورسز اور باغیوں کے درمیان عارضی جنگ بندی کے لیے سعودی حکومت سے حمایت مانگی. یاد رہے کہ خطے کے بحران سے متعلق وسیع مذاکرات منگل کو متوقع ہیں. فلپائن کے منتخب صدر روڈریگو ڈیٹرے نے کہا ہے کہ وہ کانگریس سے کہیں گے کہ وہ آبرو ریزی, ڈکیتی, قتل اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے جرائم کے لیے عمر قید کی سزا کو واپس لائے. ڈیٹرے نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ موت کی سزا ان کے لیے ترجیحی طریقہ کار پھانسی ہوگا کیونکہ اس میں انسانیت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کو حکم دیں گے کہ وہ ایسے مجرموں کو موقع پر مار دے جو منظم جرائم میں ملوث ہیں اور گرفتاریوں سے بچنے کے لیے تشدد پر اتر آئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. امریکہ میں اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ملک کی دو بڑی جماعتوں کے امیدواروں کا پرائمری انتخاب اب آخری مرحلوں پر ہے. ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک سر فہرست ہیں اور ان کے بارے میں سیاسی حلقوں میں بحث و مباحثہ جاری ہے, جبکہ ممکنہ امیدوار ٹرمپ اپنی انتخابی مہم اور میڈیا انٹرویوز کو اس ہفتے کم رکھ رہے ہیں. امریکہ کے سیاسی منظر نامے کا احوال وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومن کی اس رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی.
ڈونلڈ ٹرمپ خواہ کوئی انتخابی تقریر کریں یا نہ کریں, یا وہ کسی انتخابی مہم میں شریک ہوں یا نہ ہوں, امریکی میڈیا ان سے متعلق تذکرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا. دوسری طرف ان سے مقابلہ کرنے والی ڈیموکریٹک پارٹی ان کو موضوع بنا رہی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ اس موسم خزاں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ مباحثے کی منتظر ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور امیدوار برنی سینڈرز کہتے ہیں,
While we may have many disagreements with Secretary Clinton, there is one area we agree.
سابقہ وزیر خارجہ کلنٹن اور ہمارے درمیان بہت سے معاملات پر اختلافات ہو سکتے ہیں, تاہم ایک معاملہ ایسا ہے جس پر ہم دونوں متفق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینی ہے. دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے منتخب اراکین سے بھی یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال ریان سے نجی ملاقات کی تھی. اس ملاقات میں کیا طے پایا گیا میڈیا یہ جاننے کے لیے بیتاب رہا, مگر کوئی واضح بات سامنے نہیں آ سکی. پال ریان کہتے ہیں,
We had a very encouraging meeting. Look, it's no secret that Donald Trump and I have had our differences. We talked about those differences today.
ہماری ملاقات بڑی حوصلہ افزا رہی. دیکھیں, یہ بات تو کوئی خفیہ نہیں ہے کہ ہمارے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اختلافات موجود ہیں, اور آج ہم نے انہی اختلافی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. پال ریان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے ریپبلکن پرائمریز میں زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں.
He has gotten more votes than any Republican primary nominee in mark right in the history of our country, and this isn't even over yet. He hasn't even gone to like California yet.
ریپبلکن امیدوار کے طور پر انہیں زیادہ ووٹ ملے ہیں، تاہم ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ انہیں کیلیفورنیا بھی جانا ہے جہاں ابھی پرائمری انتخابات ہونے باقی ہیں۔ وائٹ ہاؤس بھی سیاسی دوڑ دھوپ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں،
But right now we see Republicans much more focused on their relationship with the presumptive nominee than they are on things like passing a budget or passing funding for the Zika virus to avert a public health disaster.
اس وقت ریپبلکن پارٹی ممکنہ امیدوار کے معاملے میں الجھی ہوئی ہے اور ساری توجہ اسی جانب ہے، جبکہ اہم قومی معاملات مثلاً بجٹ کا پاس کرنا یا زیکا وائرس کے انسداد کے لیے اضافی فنڈز کی فراہمی کا معاملہ زیر التوا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میڈیا میں ڈونلڈ ٹرمپ چھائے رہے ہیں اور اس کا انہیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے دیگر صدارتی امیدواروں کو شکست دے کر برتری حاصل کر لی ہے۔ میڈیا میں ان کی یہ سبقت بدستور جاری ہے اور ٹرمپ اسے ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ حریف کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں،
The last person that crooked Hillary Clinton wants to run against, believe me and I know for a fact, is Trump.
ہلری کلنٹن کے خلاف لڑنے والا آخری شخص میں ہوں گا۔ یقین جانیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہلری کے خلاف ٹرمپ ہی کھڑا ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ گزشتہ ماہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور عالمی ادارے صحت کی میزبانی میں ذہنی صحت، دماغی امراض کے علاج اور اس کے فوائد پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ ذہنی صحت کے شعبے سے وابستہ افراد، تعلیمی ماہرین، ترقیاتی ادارے اور وزراء خزانہ نے اس اجلاس میں شرکت کی تاکہ وہ حکومتوں، امدادی اداروں اور سول سوسائٹی کو ذہنی صحت میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے سکیں۔ اجلاس کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اچھی دماغی صحت حقیقی اقتصادی فوائد کا سبب بن سکتی ہے۔ برازیل، ایتھوپیا اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک جنہوں نے دماغی صحت کی سہولتوں میں بہتری پیدا کی ہے، اس کانفرنس میں اپنے تجربات بیان کیے، خصوصاً اس مسئلے سے نمٹنے میں درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر بات چیت کی گئی۔ برازیل کے حکام نے سماجی اور نفسیاتی صحت کے نیٹ ورک پر بات چیت کی، جبکہ ایتھوپیا کے نمائندوں نے اپنے ملک میں دماغی صحت کی نگہداشت کی تربیت اور نظام پر گفتگو کی۔ جنوبی افریقہ کے حکام نے بتایا کہ کس طرح دماغی صحت کو ملک کے بنیادی صحت کے نظام کا اہم حصہ بنایا گیا ہے۔ سامعین، حال ہی میں عالمی ادارے صحت نے ایک مطالعہ شائع کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دماغی صحت کو بہتر بنانے میں کی گئی $1 سرمایہ کاری سے صحت اور کام کرنے کی صلاحیت میں $4 کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس مطالعے کے مطابق دنیا کی لگ بھگ 10% آبادی دماغی عارضوں سے دوچار ہے اور ہنگامی صورتحال میں ہر 5 میں سے ایک شخص ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہو سکتا ہے۔ مطالعے میں کہا گیا ہے کہ بہتر دماغی صحت کے فوائد دواؤں اور کاؤنسلنگ پر آنے والی لاگت سے بہت زیادہ ہے۔ عالمی ادارے صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ ملکوں کو ذہنی صحت پر مختص وسائل میں بڑا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سروے کے مطابق حکومتیں دماغی صحت پر اوسطاً صرف 3% خرچ کرتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 5% ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں یہ 1% سے بھی کم ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو، کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
ویبسائٹ www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. بھارت نے سپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو کسی بھی آنے والے بیلسٹک میزائل کو راستے میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے.
بھارت نے اندرون ملک تیار کیے گئے ایک ایسے سپر سونک میزائل کا کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا ہے جو کہ دشمن کی طرف سے آنے والے کسی بھی میزائل کو راستے ہی میں نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے. بھارت کی اس کوشش کا مقصد مکمل طور پر ایک کثیر سطحی بیلسٹک میزائل دفاعی نظام ہے. اس کا تجربہ اتوار کے روز اڑیسہ کے ساحل پر ایک تجربہ گاہ سے کیا گیا. دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے DRDO کے مطابق اپنے مرکز سے چھوڑے جانے کے دوران انٹرسیپٹر میزائل کے مختلف پیرامیٹرز اور آلات کی جانچ کا یہ تجربہ کامیاب رہا. دشمن کے میزائل کو راستے ہی میں نشانہ بنانے والا یہ انٹرسیپٹر 7.5 میٹر لمبا ٹھوس راکٹ ہے جو کہ نیویگیشن نظام, ایک ہائی ٹیک کمپیوٹر اور ایک الیکٹرو میکینیکل ایکٹیویٹر سے لیس ہے. اس انٹرسیپٹر نے خلیج بنگال سے چھوڑے گئے ایک بحری ورژن کے پرتھوی میزائل کو نشانہ بنایا. انٹرسیپٹر میزائل کے پاس اپنا موبائل لانچر, جدید ترین رادار اور دیگر سہولتیں بھی ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بھارت کا سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل تجربہ علاقے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائے گا. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے سپر سونک میزائل کا تجربہ خطے میں طاقت کا توازن متاثر کرے گا. سرکاری ریڈیو سے پیر کو بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اپنے دفاع سے غافل نہیں اور وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو جدید بنانے کا عمل جاری رکھے گا. ان کا یہ بیان بھارت کی طرف سے اتوار کو مقامی طور پر تیار کیے گئے سپر سونک میزائل کے تجربے کے بعد سامنے آیا. اطلاعات کے مطابق یہ میزائل حریف کی طرف سے داغے گئے بیلسٹک میزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کے مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اپنے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے ہر صورت جدید ٹیکنالوجی حاصل کرے گا. سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اس نئی پیش رفت سے متعلق بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کرے گا. گزشتہ ماہ ہی بھارت نے جوہری صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا اور پاکستان کی طرف سے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین تعلقات حالیہ برسوں میں ایک بار پھر کشیدگی کا شکار ہیں اور گزشتہ سال کے اواخر میں دو طرفہ جامع مذاکرات کی بحالی کے اعلان کے باوجود بات چیت کا یہ سلسلہ تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے. مبصرین کا ماننا ہے کہ بات چیت کے عمل کی عدم موجودگی اور دو ایٹمی قوتوں میں کشیدگی خطے کی سلامتی و استحکام کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے. ادھر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل رائل شریف نے پیر سے چین کے 2 روزہ دورے کا آغاز کیا جہاں وہ اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. بیان کے مطابق اب تک جنرل رائل شریف کی ہونے والی ملاقاتوں میں فوجی تعاون بڑھانے, دفاعی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور پاکستان چین اقتصادی راہداری کے تحفظ سے متعلق معاملات پر بات چیت کی گئی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بوکو حرام کے اسلامی انتہا پسندوں سے لڑنے والی کثیر فریقی فورسز نے گروپ کے 5 لیڈروں کو گرفتار اور ان درجنوں عورتوں اور بچوں کو رہا کرا لیا ہے جنہیں اس ماہ کے شروع میں قید کیا گیا تھا. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
یہ خبر ایسے میں سامنے آئی جب مغربی افریقہ کے بہت سے رہنما, فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند اور ممتاز برطانوی اور امریکی سفارتکار بوکو حرام سے لڑنے کے لیے علاقائی سیکیورٹی اور حکمت عملی پر گفتگو کے مقصد سے نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ایک سربراہی اجلاس میں اکٹھے ہوئے. صدر اولاند نے کہا, تو ہم نے ابھی ابھی جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ زور دینا چاہوں گا. ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو اگرچہ کچھ ناکامیوں کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اس چیز کے مد نظر کہ وہ جنگی ہتھیار یا خود کچھ حملے کر رہے ہیں، وہ بدستور انتہائی خطرناک ہیں، اور اس لیے ہمیں اپنی انٹیلیجنس کے طریقوں کو مضبوط بنانا ہوگا، اور فرانس اپنا کردار بھرپور طور سے ادا کرے گا۔ بہت سے نمائندے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تربیت اور اس میں شامل فوجوں کے حوالے سے مزید اقدامات کرنے چاہئیں، اور یورپی یونین بھی اپنا کردار ادا کرے گی، اور اس اجلاس میں میری شرکت کا مقصد یہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ 2 برسوں میں ہم ان اہداف کو حاصل کر چکے ہوں گے، اور ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ بوکو حرام بہت حد تک تباہ ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے۔ اس موقع پر نائجیریا کے صدر محمدو بوہاری نے کہا، بوکو حرام کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ہمیں صرف اس وقت ڈر لگا تھا جب بوکو حرام نے اسلامک اسٹیٹ گروپ یا آئیسس کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب تک ہمارے پاس اس بارے میں انٹیلیجنس کی کوئی ٹھوس معلومات موجود نہیں ہیں کہ آئیسس بوکو حرام کو ہتھیاروں یا حتیٰ کہ رقم تک کے حوالے سے کیا کچھ بھیج سکا ہے، لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیسس کے ساتھ وفاداری رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ فرض کرنا زیادہ آسان ہے کہ آئیسس انہیں فوجی ساز و سامان اور ممکنہ طور پر کچھ رقم کی مدد بھیج سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے نائجیریا کے صدر بوہاری کے، جن کا اندازہ ہے کہ ان کے ملک کو جھیل چارٹ کے علاقے میں ترقیاتی کاموں میں مدد کی غرض سے تقریباً 1 ارب ڈالر کی ضرورت ہے تاکہ ان وجوہات کا خاتمہ کیا جا سکے جو دہشت گردی پھیلاتی ہیں۔ رہنما اس بارے میں متفق ہوئے کہ بوکو حرام کو شکست دینے کے لیے سخت اور نرم طاقت دونوں کے ساتھ ایک عالمی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر براک اوباما کے داعش کے خلاف اتحاد میں خصوصی نمائندوں نے اتوار کے روز کہا کہ عسکریت پسند گروپ نے خودکش حملے عراق میں اس لیے شروع کر دیے ہیں کیونکہ وہ دفاع پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان کا مقبوضہ علاقہ سکڑ رہا ہے۔ بریٹ میک گرک نے عمان اردن میں اخباری نمائندوں کے ساتھ اجلاس میں یہ اندازہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ داعش نے اتوار کے روز بغداد کے شمال میں قدرتی گیس پلانٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہونے والے متعدد حملوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ میک گرک نے کہا کہ عراق کے شہر موصل اور شام کے شہر رقہ پر واپس قبضے کے لیے کوششوں میں پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں امریکی خصوصی فورسز نے اطلاعات تک رسائی میں کامیابی حاصل کی ہے، جو اس بات کی اجازت دے گی کہ اتحاد آئندہ ہفتوں یا مہینوں میں رقہ میں دباؤ ڈالنے کے لیے داعش کے ٹھکانوں پر حملے کرے۔ صدر براک اوباما اور ہپ ہاپ آرٹسٹ میکلیمور نے امریکی کانگریس کو افیون کے غلط اور ناجائز استعمال کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے علاج کی خاطر مزید فنڈنگ پر زور دینے کے لیے صدر کے ہفتہ وار خطاب میں اپنی کوششوں کو یکجا کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جرمنی کے ایوارڈ یافتہ فنکار نے منشیات کے ناجائز استعمال سے نمٹنے سے متعلق خود اپنے تجربات کا ذکر کیا، اور جو کوئی بھی اس تجربے سے گزر رہا ہے اس پر زور دیا کہ وہ مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ان کے الفاظ،
I'm here with President Obama because I take this personally. I abuse prescription drugs and I battled addiction. If I hadn't gotten the help that I needed when I needed it, I definitely would not be here today.
میں یہاں صدر اوباما کے ساتھ اس لیے موجود ہوں کیونکہ میں اسے ذاتی حوالے سے لیتا ہوں۔ میں نسخے سے ملنے والی ادویات کا غلط استعمال کر چکا ہوں اور اس نشے کا مقابلہ کر چکا ہوں، اور اگر مجھے اس وقت وہ مدد نہ ملتی جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو میں یقینی طور پر آج یہاں نہ ہوتا، اور میں ان دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو انہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جن کا سامنا میں نے کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے جرمنی کے ایوارڈ یافتہ فنکار میکلیمور کے۔ صدر اوباما نے منشیات کے ناجائز استعمال کے خطرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نشاور ادویات کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہر سال ٹریفک حادثات سے زیادہ ہلاکتوں کا سبب بنتا ہے۔ صدر نے کہا کہ 2000 سے اب تک افیون کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 3 گنا ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کانگریس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ منشیات کے علاج کے لیے 1.1 ارب ڈالر کی اس نئی فنڈنگ کی منظوری دے جس کی تجویز اگلے سال کے لیے صدر اوباما کے بجٹ منصوبے میں پیش کی گئی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
عالمی مالیاتی فنڈ کی موجودہ سربراہ کرسٹین لاگارڈ سمیت فرانس کے 17 سابق وزراء نے کہا ہے کہ وہ فرانسیسی سیاست میں جنسی ہراسانی کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے. اتوار کو فرانس کے ہفتہ وار جریدے جرنل دیو دیمائش میں شائع ہونے والے ایک خط میں خواتین نے فرانس کی سیاست کے ایوانوں میں اپنے ہم اثروں کی جانب سے جنس پر مبنی تبصروں اور غیر مناسب اشاروں اور رویوں کی تشہیر کرنے کے عزم کا اظہار کیا. اتوار کو مضمون شائع ہونے سے چند دن قبل ہی 9 خواتین نے پارلیمان کے ایوان زیریں کے ڈپٹی اسپیکر ڈینی پوپا پر مبینہ جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا. اپنے عہدے سے استعفی دینے والے بوپا نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے. مصر کے دو بڑے عقائد کے رہنماؤں نے بچوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں شروع کر دی ہیں. انہوں نے ان 11 اقسام کے تشدد پر قابو پانے کے لیے ایک مشترکہ مضمون شائع کیا ہے جن کا سامنا مصر اور دنیا بھر کے بچوں کو کرنا پڑا ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈوی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
مشترکہ مضمون کا عنوان ہے بچوں کو تشدد اور ذرہ رساں کاروائیوں سے تحفظ کی فراہمی کے لیے اسلام اور عیسائیت کے کلیدی پیغامات امن، محبت اور رواداری. امام الاکبر اور شیخ الازہر ڈاکٹر احمد الطیب لکھتے ہیں کہ بچوں کے حقوق پورے کرنا اسلامی قانون کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب روح، دماغ، ہماری اولاد اور خوشحالی کے تحفظ کا معاملہ ہے. اسکندریا اور پیٹریارچ آف دا ہولی سی آف سینٹ مارک کے پوپ توازروس ثانی لکھتے ہیں کہ بچے انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی محبت کا ثبوت ہیں اور ہماری زندگیوں میں پھولوں کی طرح ہیں. اقوام متحدہ کا بچوں کے فنڈ کا ادارہ یونیسیف اس مشترکہ کوشش کا ایک حصہ تھا. مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے کے لیے یونیسیف کے علاقائی ڈائریکٹر ڈاکٹر پیٹر سلما کہتے ہیں
UNICEF has had a long and very productive relationship with religious groups in Egypt, actually dating back to the 1980s.
UNICEF کے مصر میں مذہبی گروپس کے ساتھ پرانے اور بہت تعمیری تعلقات ہیں جن کی تاریخ در حقیقت ماضی میں 1980 کے اشرے تک جاتی ہے. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر پیٹر سلما کے جو کہتے ہیں کہ طویل مدت سے قائم تعلقات نے تعاون پر مبنی ان کوششوں کی راہ ہموار کی. ایک بار پھر ان کے الفاظ
The key religious groups actually working together to address violence against children. And here I'm talking about all forms of violence. Of course,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اہم مذہبی گروپس واقعی بچوں کے خلاف تشدد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. اور یہاں میں تشدد کی تمام اقسام کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بلا شبہ مشرق وسطی میں تشدد کی جن نمایاں اقسام کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے ان میں یہ مسائل شامل تھے. مثلاً علاقے بھر کی بہت سی جنگوں اور تنازعوں میں بچوں کا ہلاک اور زخمی ہونا، مثلاً جنگی فورسز اور ملٹری گروپس میں بچوں کی بھرتی. لیکن ڈاکٹر سلما کا کہنا ہے کہ یہ اشاعت اس چیز کا احاطہ بھی کرتی ہے جسے انہوں نے تشدد کی خاموش وبا کا نام دیا. ایک بار پھر ان کے الفاظ
Which are issues such as female genital mutilation in parts of the region and of course the widespread domestic and school-based violence that we still have.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس طرح کے مسائل ہیں، مثلاً اس خطے کے کچھ حصوں میں خواتین کے نازک اعضاء کی تقتی وغیرہ، اور بلا شبہ بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا گھریلو اور اسکول میں کیا جانے والا تشدد جس کا مصر سمیت اس خطے میں ہمیں ابھی تک سامنا ہے. ڈاکٹر پیٹر کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور کوپٹک عیسائیت کی مذہبی تحریروں کے تجزیے اور انہیں مربوط کرنے کی ایک علمی کوشش تھی.
I guess 4 years ago the authors wouldn't have predicted the state of the region of today.
میرا خیال ہے کہ مصنفین 4 سال پہلے علاقے میں آج کی صورتحال کی پیش گوئی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس وقت پورے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے عیسائیت اور اسلامی تعلیمات پر مبنی ایک ایسی مشترکہ اشاعت کے لیے جس میں درحقیقت بچوں کے لیے ہر قسم کے تشدد سے تحفظ کی اپیل کی جا رہی ہے، اس سے زیادہ موزوں اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا. مشرق وسطی اور شمالی افریقہ یعنی مینا خطے کے لیے یونیسیف کے علاقائی ڈائریکٹر نے اس مشترکہ اشاعت کو انتہائی اہم قرار دیا.
The Al-Azhar University and Mosque and the Coptic Church of Egypt are very prominent.
وہ کہہ رہے ہیں کہ الازہر یونیورسٹی اور مسجد اور مصر کے کوپٹک چرچ اپنے حوالے سے بہت ہی معتبر ادارے ہیں، اور صرف مصر کے اندر ہی نہیں بلکہ حقیقت میں ان کا اثر و رسوخ مصر کے بہت باہر تک ہے، جس کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا. یہ چیز علامتی ہی نہیں بلکہ عملی دونوں حوالوں سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کہ ان دونوں عظیم مذاہب نے بچوں کے حقوق کے بارے میں ایک بہت اہم بیان جاری کرنے کے لیے اپنی کوششیں یکجا کی ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر پیٹر سلما کے۔ یونیسیف امن، محبت اور رواداری سے متعلق اس اشاعت کا پیغام پھیلانے کے لیے اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے روایتی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہا ہے۔
So there are many technologies that are now used widely, particularly in urban areas, but even extending now to rural areas.
تو ایسی بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہی ہیں، خاص طور پر شہری علاقوں میں، لیکن ان کا دائرہ تو اب ان دیہی علاقوں تک بھی پھیل رہا ہے جہاں سوشل میڈیا کی رسائی ہے۔ ہم ان پیغامات کی واقعی تشہیر چاہتے ہیں اور اس چیز کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کمیونٹیز براہ راست بھی اس چیز سے آگاہ ہوں کہ ان کے دینی رہنما، مثال کے طور پر گھر یا اسکول میں سخت ضابطوں کی موزونیت یا انہیں استعمال نہ کرنے کے بارے میں در حقیقت کیا کہہ رہے ہیں، اور بلا شبہ اس بارے میں بھی کہ دینی علماء حساس مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مثلا خواتین کے نازک اعضاء کی تختی، جس کے بارے میں وہ اس مشترکہ اشاعت میں بالکل واضح ہیں کہ انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر پیٹر سلما کے، جو کہتے ہیں کہ اب جب مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں فرقہ واریت میں اضافہ ہو رہا ہے، مصر کے ممتاز ترین دینی رہنما مستقبل کے لیے سماجی اقدار کے بارے میں ایک پرامید پیغام دینے کی خاطر ایک اخلاقی پیمانہ استعمال کر رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
توانائی کی عمر پر امریکہ کیریبین اور وسطی امریکہ کے ملکوں کے سربراہی اجلاس سے متعلق بر اعظم امریکہ کی کونسل کی 46ویں سالانہ واشنگٹن کانفرنس کے لیے ایک استقبالیہ سے اپنے خطاب میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ مغربی نصف کرے میں مسلسل اقتصادی ترقی اس وقت درست فیصلوں کی متقاضی ہے۔ اس نصف کرہ ارض میں اقتصادی ترقی کے فروغ کا مؤثر ترین ذریعہ تجارت ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ سب کے لیے خوشحالی اور اقتصادی مواقع بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آزاد اور کھلی تجارت اور سرمایہ کاری کے ثمرات کو اس پورے نصف کرہ ارض میں پھیلا دیا جائے۔ امریکہ لاطینی امریکہ کے ایک درجن ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدوں سے منسلک ہے جو دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے مزید کہا کہ پیسیفک کے ملکوں کے درمیان شراکت داری میں محنت اور ماحولیات کے جو مضبوط ترین معیار شامل ہیں، وہ اس سے پہلے کسی ایسے معاہدے میں طے نہیں کیے گئے تھے، اور اس سے پیسیفک کی پٹی پر واقع ہر ملک کو آخر کار فائدہ ہوگا۔ امریکہ اختراعات اور ترقی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بر اعظم امریکہ کو عالمی کامیابی کے لیے ایک کھلے اور مربوط پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے کے عمل کو جاری رکھنے کی غرض سے اس نصف کرے کے ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک دوسری ترجیح نئے کاروباری اداروں اور اختراعات کرنے والوں کی مدد ہونی چاہیے، کیونکہ وہ نئے کاروبار شروع کرنے اور چلانے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صدر براک اوباما نے پورے نصف کرہ ارض میں چھوٹے کاروباروں کے لیے خدمات فراہم کرنے والی ہزاروں چھوٹی کاروباری کمپنیوں کو باہم منسلک کرنے کے لیے بر اعظم امریکہ کا ایک اسمال بزنس نیٹ ورک قائم کر دیا ہے۔ ایک اور پروگرام وی امریکاز ہے جو خصوصی طور پر کاروباری خواتین کی معاونت پر مرکوز ہے، تاکہ خواتین کی اقتصادی شرکت میں اضافہ کیا جا سکے۔ اقتصادی ترقی کا دار و مدار قانون کی عملداری پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاطینی امریکہ کی حکومت کو سرکاری اداروں میں جواب دہی اور شفافیت کے فروغ کی ضرورت ہے۔ بدعنوانی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کسی ملک کے مستقبل کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بدعنوانی شہریوں سے صرف پیسہ ہی نہیں چراتی، بلکہ حکومت پر ان کا اعتماد بھی چرا لیتی ہے۔ اس نصف کرہ ارض کے ملکوں کے لیے ایک بڑھتی ہوئی اہم مارکیٹ توانائی کی تجارت ہوگی۔ یہ پہلے ہی کھربوں ڈالر کی ایک عالمی مارکیٹ بن چکی ہے، جسے استعمال کرنے والوں کی تعداد لگ بھگ 5 ارب ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ قابل تجدید توانائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بین الاقوامی ترقیات کا امریکی ادارہ شفاف توانائی پروجیکٹس کی تشکیل کے لیے ابتدائی مرحلے کے طور پر امدادی گرانٹس فراہم کر رہا ہے، جو کیریبین اور وسطی امریکہ کے ملکوں میں امریکی فنڈ سے چلنے والے قابل تجدید توانائی کے دوسرے متعدد پروجیکٹس میں شامل ہو رہے ہیں۔ امریکہ لاطینی امریکہ میں تجارت، سرکاری شفافیت اور کاروباری مہم جوئی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ توانائی کے سیکٹر میں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ایسی ترقی میں معاون پالیسیاں مغربی نصف کرۂ ارض کے تمام لوگوں میں خوشحالی کے فروغ کے لیے ایک اچھا شگون ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ جدید دور اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے دنیا بھر میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اب زیادہ سے زیادہ مواد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل اس قدیم روایت کو اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن کے مضافات میں ایک چھوٹے سے بک سٹور میں 3 سالہ اولیور اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے۔ اولیور کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔
It's a great teaching experience.
اولیور کی ماں کہتی ہیں کہ کتابیں پڑھانے کا وقت بہت اسپیشل ہوتا ہے، اس سے بچے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس دوران بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی بڑھتی ہے۔ وہ اکثر اوقات اس بک سٹور میں کتابوں پر ہونے والے بحث و مباحثے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔
If you don't know Shakespeare,
what I've tried to do in this book...
حالیہ برسوں میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ڈیجیٹل یا ای بکس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ زیادہ تر کتابیں آن لائن یا کسی بڑے چین سٹور سے خریدی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے محلوں سے سستی لائبریریاں ختم ہو گئیں جہاں لوگ کرائے پر کتابیں لے جاتے تھے۔ تاہم امریکہ کے کچھ ریٹیلرز اب بھی پر امید ہیں۔ اورینٹیشن امریکن بک سیلر کے سربراہ ہیں۔ یہ گروپ 1600 ریٹیلر سٹوروں کی نمائندگی کرتا ہے جو امریکہ بھر کے 2200 مقامات پر کھولے گئے ہیں۔ سن 2012 میں ہماری سیل میں 8% اضافہ ہوا۔ سن 2013 میں یہ شرح برقرار رہی، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ لیزا مسکتائن پالیٹکس اینڈ پروز بک سٹور میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
I think that reading a physical book still provides a tactile experience for people.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے جو احساس ہوتا ہے یا جو تجربہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ اسکرین پر پڑھنے سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اسکرین کتاب کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف نئی ٹیکنالوجی ہی کتابوں کا وجود ختم نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کتاب لینی ہے تو بڑے بڑے سٹوروں سے خریدی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانوں کے مالکان خسارے کی وجہ سے دکانیں بند کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتے اور سستی کتابیں یا سیکنڈ ہینڈ بکس ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تاہم 3 سالہ اولیور کام کتابیں، ای بکس اور ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں، یعنی کتابیں پڑھتے رہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاغذ پر شائع ہونے والی کتابوں کا مستقبل کیا ہوگا، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان کتابوں کا مکمل زوال ممکن نہیں ہوگا۔ تو سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرفان خان کی مداری، تفصیلات فکر و فن میں۔
I don't want to brag about myself, but I can do anything. It's called swag.
لنچ باکس تو دیکھی ہوگی تم لوگوں نے،
ایک پکچر آئی تھی مقبول، ہاں اس کو دیکھنے کے بعد آئی سوئر میرے کو خود بولا کہ شیکسپیئر۔
بالی ووڈ کے بہترین اداکاروں میں سے ایک عرفان خان کی آئندہ آنے والی فلم مداری کا پہلا پوسٹر شائع ہوا ہے۔ ایک آن لائن بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق عرفان خان اس پوسٹر میں نیلی جینز اور سرمئی کرتے میں ملبوس نظر آ رہے ہیں۔
اسٹیشن جا رہے ہیں، میں بھی بمبے سینٹرل اترتا ہوں، وہاں سے ڈونگل جاتا ہوں، وہاں دیتا ہوں۔ آپ سر؟
میں بیندرا۔
اچھا اچھا، آفس کے لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے ایک بلی کو لات مارا تھی چلتے چلتے، وہ بلی بس کے نیچے آ گئی تھی اور آپ چلتے تھے دیکھا تک نہیں, کیا یہ سچ ہے سر؟
بلی نہیں تھی ایکچولی, آدمی تھا اندھا, راستہ پوچھ رہا تھا تو میں نے دھکا دیا بس کے نیچے آ گیا. یو بیٹر بی کیئرفل. تھینک یو.
عرفان خان جنہیں بہترین اداکارانہ صلاحیتوں کا حامل اداکار خیال کیا جاتا ہے, ایک بار پھر اپنے پرستاروں کے لیے مداری میں ایک نئے سحر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں.
ڈیلا, دی سالٹ واز فائن ٹوڈے, دی چلی واز ا بٹ آن ا ہائر سائیڈ.
اس فلم کی ہدایات نشیکانت کامت نے دی ہیں. عرفان خان کو بین الاقوامی سطح پر بھی ایک بہترین اداکار کے طور پر جانا جاتا ہے. بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ برٹش اور ہالی ووڈ فلموں میں بھی اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے.
ارے دل کی بری نہیں ہے وہ.
پیکو پیکو
واٹ,
کوئی ڈرائیور ریڈی نہیں ہے.
یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اس؟
ارے یہ بھی تو جائے گا.
ہم چلے بہاروں میں.
انہوں نے لائف آف پائے, دا لنچ باکس, پیکو, دا نیم سیک, پان سنگھ تومر, مقبول, چاکلیٹ اور حیدر کے علاوہ متعدد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور کئی اعزازات اپنے نام کیے.
جب بھی ختم ہو رہا راجستھان لگ جاؤ, بدل لو بدل لو.
ان دنوں سنیما گھروں کی زینت بنی ایک اور فلم دا جنگل بک میں عرفان خان نے بالو کے کردار کے لیے اپنی آواز دی ہے.
او کا کاکے سب ٹھیک چل رہا ہے نا, اور چک دے پھٹے.
نہ کوئی پرواہ نہ فکر,
یہ گانا ہے زندگی کے مزے کا. جب منڈے نے کچھ ہو گیا نا تو میں نے کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کرنا ہے.
سن 1967 میں جے پور کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. والدین نے انہیں صاحبزادہ عرفان علی خان کا نام دیا. عرفان نے 1984 میں نئی دلی کے نیشنل اسکول آف ڈراما سے اسکالرشپ کے ساتھ ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. عرفان نے ستایا سکدر سے شادی کی, جس سے ان کے دو بیٹے بابل اور آیان ہیں.
میں نے دل سے کہا خوشی سمجھ لایا غم, تو یہ غم ہی صحیح. میں نے دل سے کہا ڈھونڈ لانا.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لایا غم تو یہ غم ہی صحیح, میں نے دل سے کہا ڈھونڈ لانا خوشی.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر نشوان کالی. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
ہوں۔